الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا الفضل بن صالح الأعرج البغدادي قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لحم حبارا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سالن کا تذکرہ چل رہا ہے. کیا آپ نے سالن کے طور پر کیا کیا چیزیں استعمال فرمائی ہیں؟ یہاں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. یہ سفینہ ان کا لقب ہے. سفر میں بہت زیادہ سامان اٹھا لیا کرتے تھے تو ان کا نام سفینہ رکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کشتی. بہرحال یہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حبارہ کا گوشت کھایا ہے. اب یہ حبارہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک پرندہ ہے جس کے متعلق لکھا ہے لغات میں کہ اس کی گردن لمبی ہوتی ہے, پیر بھی لمبے اور چونچ بھی لمبی ہوتی ہے, خاکی یعنی مٹیالے رنگ کا ہوتا ہے. تو اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں علماء نے مختلف باتیں کہی ہیں. کوئی کہتا ہے تغدری, کوئی بٹیر بتلاتا ہے, کوئی سرخاب کہتا ہے, کوئی چکا چکوئی کہتا ہے. ویسے محیط اعظم کے اندر لکھا ہے کہ یہ ترکی میں اس کو توغدری اور ہندی میں چرز کہتے ہیں. بہرحال حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تغدری ہی مراد ہے. یہ گویا لمبے پاؤں والا, لمبی گردن اور لمبی چونچ والا خاکی رنگ کا یہ پرندہ ہوتا ہے. حدثنا علی بن حجر قال خبرنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن القاسم التمیمی عن زہدم الجرمی قال کنا عند ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فقدم طعامہ وقدم فی طعامہ لحم دجاج وفی القوم رجل من بنی تیم اللہ احمر کانہ مولا قال فلم یدنو فقال له ابو موسى ادنو فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل منه قال اني رايته ياكل شيئا فقذرته فعلفت ان لا اطعمه ابدا. یہ آگے بھی یہ روایت آ چکی ہے. حضرت زہدم جرمی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اسی دوران ان کا کھانا لایا گیا اور اس کھانے میں مرغی کا گوشت بھی تھا. سب لوگوں کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریک کیا, بھائی آ جاؤ شریک ہو جاؤ کھانے میں. تو کہا مجمع میں یہ بنو تیم اللہ قبیلے کا نام ہے, اس کا ایک آدمی تھا سرخرم کا, گویا وہ آزاد کردہ غلام ہے. حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے لکھا کہ یہ خود یہ زہدم جرمی جو اس روایت کے راوی ہیں وہ خود ہی تھے. کہا وہ کھانے میں آگے نہیں بڑھے, سب قریب نہیں ہوئے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا قریب ہو جاؤ, میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مرغی کا گوشت نوش فرماتے ہوئے دیکھا ہے. بہرحال یہاں تو مرغی کے گوشت کو بطور سالن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال فرمانا ثابت ہو رہا ہے, اس لیے لائے. اس آدمی نے کہا کہ میں نے مرغی کو گندگی کھاتے ہوئے دیکھا تو قسم کھا لی تھی کہ کبھی کھاؤں گا نہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سمجھایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش فرمایا ہے تو پھر تم کیوں بچتے ہو, اپنی قسم توڑو کھاؤ اور اس کا کفارہ ادا کرو. حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو احمد الزبیری وابو نعیم قال اخبرنا سفیان بن عبد اللہ بن عیسیٰ ان رجل من اہل الشام یقال له عطاء عن ابی اسید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل الزیت ودہن به فانه من شجرۃ مبارکۃ. یہ حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ بھی اور اس کے ذریعے سے بدن پر بھی مالش کرو, اس لیے کہ یہ بابرکت درخت سے نکلا ہے. قرآن پاک میں من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیت, قرآن میں زیتون کے درخت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت درخت بتلایا, تو اسی کی طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اشارہ ہے. اب بابرکت کیوں اس کو کہا گیا قرآن میں, تو اس کی وجوہات حضرات مفسرین نے مختلف لکھی ہیں. ایک وجہ یہ بھی کہ عام طور پر یہ درخت ملک شام میں پیدا ہوتا ہے, اور یہ شام جو ہے وہ انبیاء کی سرزمین ہے, اور انبیاء کی سرزمین ہونے کی وجہ سے وہ بابرکت ہے. اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس میں بہت سارے فوائد ہیں. چنانچہ ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ 70 بیماریوں کی شفا ہے اس میں زیتون کے تیل کے اندر. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زیتون کے درخت کی ہر چیز کام میں آتی ہے, اس کا تیل کھانے میں, جلانے میں چراغ کے اندر, اور اسی طریقے سے جسم پر لگانے میں, اور اس کا پھل وہ بھی کام کھانے کے کام میں آتا ہے. یہ زیتون کے درخت کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے, 40 کے بعد تو وہ پھل لاتا ہے, اور 1000 اور اس سے بھی زیادہ اس کی عمر ہوتی ہے زیتون کے درخت کی. بہرحال اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں. حدثنا یحیٰ بن موسیٰ قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زید بن اسلم عن ابیہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل زیت ودہن بہ فانہ من شجرۃ مبارکۃ. اوپر کی روایت حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اس میں بھی وہی مضمون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کے تیل کو کھاؤ بھی اور اس کو جسم کے اوپر بھی مالش کرو, یہ بابرکت درخت سے نکلا ہے. قال ابو عیسیٰ کان عبد الرزاق یسترب فی هذا الحدیث فربما اسنده وربما ارسله. اب یہاں یہ روایت حضرت عمر کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے ذکر کی گئی ہے, لیکن کبھی کبھار اس کے راوی خود ابن حضرت عمر کی طرف اس کو منسوخ کر کے بھی بیان کرتے تھے. حدثنا سنجیو وهو ابو داود سليمان بن معبد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن اسلم عن ابيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيها عن عمر. یہ بھی اسی حدیث کی ایک سند انہوں نے بیان کی جس میں حضرت عمر کو چھوڑ دیا گیا, مرسل کر دیا اس روایت کو. حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا محمد بن جعفر و عبد الرحمن بن مهدی قال اخبرنا شعبۃ عن قتادۃ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعجبہ الدباء فوتی بطعام او دعی له فجعلت اتتبعه واضعه بین یدیه لما عالم انه یحبه. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھی, دودھی جس کو کہتے ہیں کدو, لوکی جو ہے اردو والے بولتے ہیں. یہ دو طرح کی ہوتی ہے, لمبی بھی ہوتی ہے اور گول بھی ہوتی ہے. یہ مدینہ والے عام طور پر گول کدو ہوتی ہے اس کو دبا سے, آج بھی وہاں دبا اس کو گول کدو کو کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی یعنی کدو بہت پسند تھی, چنانچہ فوتی اب تعامین او دعی لہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا گیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جگہ مدعو کیا گیا, دعوت میں بلایا گیا, اور وہاں پر یہ کدو لائی گئی. فجال تو آتا تب بہو ہوں, تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں برتن کے اندر شوربے میں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے لگا, اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت پسند فرماتے ہیں. چونکہ شوربے والے سالن میں ان حضرات کے یہاں شوربہ زیادہ بنانے کا معمول تھا, اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاکید بھی فرمائی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے تاکید فرمائی کہ ابو ذر جب شوربے والا سالن پکاؤ تو پانی زیادہ ڈالو, تاکہ زیادہ سالن ہوگا تم اپنے پڑوسیوں کی خیر خبر لے سکو گے, یعنی ان تک وہ سالن پہنچا سکو گے. بھلے پانی زیادہ ڈالنے اور شوربہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی لذت میں کمی آ جائے گی, لیکن اپنی لذت کی کمی کو گوارا کر لو اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کرو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا اس کی تاکید فرمائی. اب یہاں دیکھیے حضرت انس اندر سے وہ ٹکڑے, اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر برتن میں کئی آدمی مل کر کھا رہے ہیں اور کوئی چیز ایسی ہے جو دوسری طرف ہے تو لینے والا اس کو ادھر سے بھی لے سکتا ہے, جیسے بوٹی ہے یا یہ ہے. البتہ اتنا خیال رہے کہ کھانے والے ساتھیوں کو اس کے اس طرز عمل سے کوئی ناگواری نہیں ہونی چاہیے, وہ مناسب نہیں ہے. اور جو ہے ویسے ایسی مشترک چیز کے اندر طریقہ یہ بتلایا گیا, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ نقل کرتے تھے حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم, کہ بھائی بعضوں کی عادت ہوتی ہے, کئی لوگ بیٹھتے ہیں تو اب ایسا مثلا بڑے پیالے میں کھانا لایا گیا پلیٹوں میں, تو جس کے ہاتھ میں پہلا چمچہ ہے وہ ساری بوٹیاں وہی جو ہے نکال کے اپنی پلیٹ میں ڈال دیتا ہے. یہ نہیں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ جو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو دیکھ لو, اور اس کے اندر بوٹیوں کی جو مقدار ہے وہ بھی دیکھ لو, اور سوچ لو کہ اگر یہ بوٹیاں سب میں برابر تقسیم کی جائیں تو میرے حصے میں کتنی آ سکتی ہے, بس اتنی لو, اس سے زیادہ لینا یہ انصاف اور امانت کے تقاضے کے خلاف ہے. یہ طریقہ گویا بتلایا گیا ہے. تو بہرحال یہ حضرت انس کہتے ہیں کہ کدو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مرغوب تھی, اور کدو کے اندر بڑے فوائد بتلائے ہیں, عقل کو تیز کرتی ہے, دماغ کو قوت پہنچاتی ہے, اور حضرت یونس علیہ نبیانہ والی صلاۃ وسلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تھا اور نکلے اس مچھلی کے پیٹ سے تو پورا جسم اس کا اس سے متاثر تھا, تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سایہ ڈالنے کے لیے اسی کدو کے درخت کو پیدا فرمایا تھا, اسی کے سائے سے گویا ان کے جسم میں وہ پھر دوبارہ جو اصلی یہ تھی آئی. حدثنا قتیبة بن سعید قال اخبرنا حفص بن غیاث عن اسماعیل بن ابی خالد عن حکیم بن جابر عن ابی رضی اللہ تعالی عنہ انہم قال دخلت علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرائیت عندہ دبان یقط فقلت ما هذا قال نکثر به طعامنا. حضرت جابر بن طارق, ایک حضرت جابر بن عبداللہ, عام طور پر حضرت جابر سے وہی مشہور ہیں, یہ دوسرے ہیں اسی کے انہی کے ہم نام جن کے والد کا نام طارق ہے, حضرت آگے امام ترمذی فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ و جابر هذا هو جابر بن طارق ويقال له ابن ابی طارق وهو رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی صحابی ہیں, ولا نعرف له الا هذا الحديث الواحد, ان سے یہی ایک حدیث گویا کتب حدیث کے اندر منقول ہے, ابو خالد اسمه سعد. بہرحال یہ حضرت جابر بن طارق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کدو کاٹی جا رہی تھی, اس کے ٹکڑے کیے جا رہے تھے, تو میں نے پوچھا یہ کیا, تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکثر بھی طعامنا, کہ اس کو ڈال کے ہم اپنے کھانے کو زیادہ کریں گے بنائیں گے, یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی گوشت بنا ہے, گوشت ہے, اب سب کو تجربہ ہے اس کا, گوشت تھوڑا ہے آدمی زیادہ ہے تو پھر اس کے اندر آلو ڈالتے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا کھانا بڑھ جائے, تو کوئی دوسری چیز ڈالی جاتی ہے, تو گویا ہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کھانے کو زیادہ بنانے کے لیے کدو کا ہم اس کے ذریعے سے اپنے کھانے کو بڑھائیں گے, ہم اضافہ کریں گے. حدثنا قتیبة بن سعید عن مالک بن انس عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحة انہو سمع انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم یقول ان خیاطا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعہ قال انس فذهبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ذلک الطعام فقرب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبزا من شعیر ومرقا فی دباء وقدید قال انس فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتتبع الدباء حوالی القصعت فلم ازل احب الدباء من یومئذ. یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی, کپڑے سینے کا جس کا پیشہ تھا, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہی تھا, اس کا پیشہ کپڑے سینے کا تھا, درزی کا تھا, علامہ اللہ علی قاری یہی فرماتے ہیں, اور ان کو گویا بخاری شریف کی روایت میں اس کی تصریح موجود ہے, تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی لطعام صنعہ, گویا اس نے حضور کو بلایا کھانے کے لیے جو اس نے آپ کے لیے پکایا تھا. حضرت انس کہتے ہیں فضا اب تو ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس دعوت میں گیا. اب یا تو یہ کہ حضرت انس کو بھی مستقل دعوت دی گئی ہوگی, یا یہ ہے کہ چونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے, تو عام طور پر جب بڑے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے تو ساتھ میں خدام کو بھی گویا بلایا جاتا ہے کہ ان کو بھی لے آنا ساتھ میں, یا تو وہ مستقل دعوت دی گئی ہو یا خادمیت کے مد میں گئے ہوں, بہرحال جو بھی وجہ ہو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, جا سکتے ہیں اگر دائی کو گرانی نہ ہو تو. بہرحال کمیں بھی گیا فقرب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبزا من شعیر, تو اس درزی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جو کی روٹی اور ومرقا شوربا فیہ دباء وقدید, اس شوربے میں کدو تھی اور قدید, قدید کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر کے نمک یہ کر کے اس کو سکھا لیا جائے, سوکھا گوشت کیما گویا کدو اور سوکھا گوشت کا شوربہ تھا وہ پیش کیا. حضرت انس فرماتے ہیں فرائت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتتبع الدباء حوالی قصعت. یہ پہلا موقع تھا حضرت انس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے آس پاس اندر سے جو ہے کدو کے ٹکڑوں کو تلاش کر رہے ہیں, نکال رہے ہیں. تو فلم ارزل وحب الدبا من یوم الدین, حضرت انس فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کدو پسند تھی, تو کہا اس دن سے میں بھی کدو کو پسند کرنے لگا. یہ محبت کی بات ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی اس کا یہی تقاضا تھا. پہلے تو نہیں, جب دیکھا کہ حضور کو یہ پسند ہے تو جو چیز محبوب کو پسند ہے وہ محب کو بھی پسند ہوتی ہے, تمہارا اس دن سے میں بھی جو ہے اس سے گویا کدو کو پسند کرنے لگا. حضرت امام ابو یوسف کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ یہ روایت ان کے سامنے پڑھی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھی, تو ایک مجلس میں آدمی بیٹھا تھا, اس نے کہا مجھے تو پسند نہیں ہے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ گھر میں تشریف لے گئے, تلوار لے کر کے آئے کہ توبہ کر ورنہ تیرا سر قلم کر دیتا ہوں. تو اپنی اس سے حدثنا احمد بن ابراہیم الدورقی وسلمۃ بن شبیب ومحمود بن غیلان قالوا اخبرنا ابو اسامۃ عن هشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعنہم قالت کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یحب الحلوا والاصل. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حلوہ اور شہد کو پسند فرماتے تھے. حلوہ یا تو حلوہ کا اصطلاحی معنی مراد لیا جائے, یعنی جس کو ہم حلوہ ہی کہتے ہیں, تو سب سے پہلے حلوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. شہد, گھی اور آٹا, ان تین چیزوں کو ملا کر کے جو ہے بنایا تھا انہوں نے, حضور کو پیش کیا. حضور کو بڑا اچھا لگا, پسند فرمایا آپ نے. تو یا تو حلوہ بول کر یا حلوہ بول کر میٹھا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور شہد پسند تھا. طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں, بعض طبیعتیں وہ ہوتی ہیں جن کو نمکین پسند ہوتا ہے, بعض طبیعتیں وہ ہوتی ہیں جن کو میٹھا مرغوب ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میٹھا مرغوب تھا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی میٹھا حلوہ کھاتا رہا یہ کہہ کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کو ایسی میٹھی میٹھی سنتیں بہت یاد رہتی ہے. حلوہ آئے گا تو کہتا حلوہ حضور کو بہت پسند تھا, اور پھر ساری پلیٹ اپنے سامنے کھینچ کر کے اس کو نمٹا دے, ایسا نہیں. بہرحال یہاں پسندیدگی کا مفہوم آپ کو بتلا دیا کہ آپ کی طبیعت میں اس کی طرف رغبت, گویا نمکین کے مقابلے میں حلوے میٹھے کی طرف رغبت زیادہ تھی. جیسے بعض لوگوں کی طبیعت میں میٹھے کے مقابلے میں نمکین کی طرف رغبت زیادہ ہوا کرتی ہے. بچے کا امتحان ہے, اللہ کامیاب عطا فرما, کامیابی سے نوازے سبھی بچوں کو. اسلامی نیا سال کیا, نئے سال کے لیے کوئی خاص عمل نہیں پڑھا ہم نے تو بھائی کتابوں میں, رہا نیا چاند دیکھ کر. تو نیا چاند دیکھ کر تو جو دعائیں حدیث میں آتی ہے, اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ الحمدللہ الذی ذهب بشهر ذی الحجہ و جاء بشهر محرم, یہ دعائیں پڑھے. آج کل غیروں کی طرح مسلمان بھی راستوں پر ہوٹلوں میں اپنی پردہ نشین عورتوں کو لے کر بازاری کھانوں کو کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں, یہ رواج بہت عام ہو گیا. ویسے جن لوگوں کے گھر موجود ہیں ان کو تو نہیں چاہیے, کوئی آدمی مسافر ہے کہیں باہر سے آیا ہے اور اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے, مجبور ہے کھانا کھانے کے لیے, تو وہ اپنی بیوی کو وہاں ہوٹل میں, باقی جو لوگ جو ہیں وہ یہاں مقامی لوگ ہیں ان کو اگر کھانا بھی ہو تو وہاں سے لا کر گھر میں عورتوں کو کھلاوے, گھروں عورتوں کو وہاں لے جانا مناسب نہیں ہے. لڑکی کی شادی میں کھانا کرنا صحیح ہے کیا؟ اس کا ثبوت ہے؟ بعض لوگ لڑکی کے کھانے میں جانا منع کرتے ہیں. یعنی اگر مثلا وہاں بارات آئی ہے, جو لوگ دلہا وغیرہ باہر سے آئے ہیں, تو ظاہر ہے ان کو تو کھلانا پڑے گا. یا یہ ہے کہ اس موقع پر رشتہ داروں کو دعوت دی گئی ہے, یعنی شادی میں شرکت کی, یا پہلے سے آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے اگر بنایا تو ظاہر ہے کوئی دوسرا تو بنائے گا نہیں, اسی کو اس کا انتظام کرنا پڑے گا. مطلق گویا اس نکاح کی جیسے ایک ولیمہ مسنون ہے, وہ حیثیت تو اس کو نہیں ہے. اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو نہ اس کے لیے مستقل بنایا نہ جائے. مجھ پر سحر اثرات ہیں, اللہ تعالیٰ سحر کے اثرات کو دور فرمائے. اس نکاح کا مسنون طریقہ وہ پہلے سبق میں آ چکا ہے, آپ کتاب میں دیکھ لیجئے. اسی طرح یہاں بتلاتے ہیں, یہ مجلس اتنی یہ گنجائش نہیں رکھتی کہ اس طرح اس کی تفصیل کی جائے. بچے کی ناف, بال اور ناخون نے اس کو دفن کر دینا چاہیے. انسان کے اجزاء جو ہیں, چاہے وہ بچے کی ناف وغیرہ کے ہوں یا اور اپنے ناخون وغیرہ, ان کو بھی جائے دفن کرنا چاہیے. اسماء الحسنا میں سے کوئی ایک نام وظائف کی شکل میں. اب یہ وظائف کی شکل میں جو پڑھا جاتا ہے وہ کوئی حدیث میں نہیں آیا کہ اس طرح اس کا یہ فائدہ ہے. لوگوں نے اپنے تجربے سے بتایا. ویسے اسماء الحسنہ کو اللہ کے ناموں کے ذریعے سے دعا کرنے کی, مانگنے کی تو حدیث میں تاکید آئی ہے. باقی اس کی ہر ہر فلاں نام کی فلاں خاصیت ہے, یہ کوئی تفصیلات حدیث میں نہیں ہے. وہ لوگوں نے اپنے تجربے سے اس کو یہ کیا ہے. چمپل پہننے کا سنت طریقہ پہلے بھی اس کتاب میں آ چکا ہے. دائیں پاؤں میں پہلے, پھر بائیں پاؤں میں. مسجد کے باہر کیسے نکالنا چاہیے, وہ بھی یہی, پہلے الٹے پاؤں سے نکالے پھر سیدھے پاؤں سے نکالے. پہلے بھی بتلا, جب یہ بیان آیا تھا تو تفصیل بتلا چکا ہوں. کپڑے کس طرح پہننا چاہیے, کپڑے میں بھی مسجد, کرتا ہے تو پہلے دائیں آستین پھر بائیں آستین, پائجامے میں بھی دائیں کو پہننے میں دائیں کو بائیں پر ترجیح دی جائے اور نکالنے میں الٹا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت نفل پڑھتے تھے, اس میں آئے گا آگے سبق انشاءاللہ. میری شادی کو 8 سال ہو گئے, اولاد کے لیے دعا کریں اللہ صالح اولاد عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی بیوی کو صحت دے. مدرسے میں دعا تو ہم کہاں کرانے جائیں, یہیں کر لیتے ہیں. اللہ آپ کی اہلیہ کو صحت عطا فرمائے. مدرسے میں دعا کروانی ہو تو محترم صاحب سے کہو. عرفان بھائی کا آپریشن ہے, اللہ صحت دے. بھئی یہ صحت کی مستقل دعا کر ہی تھے, ہر ایک چٹھیاں اس طرح وقت جو ہے ضائع نہ کیا جائے. صحت کی دعا عموماً دعا میں کرتے ہی ہیں. پہلی لڑکی کا نام شفا, دوسری لڑکی کا نام ہدا رکھ دیجئے. کسی نے ہدایت کی ہے تو ان کو ہی دیتے ہیں جو پرچیاں پیش کرتے ہیں. چلو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بعدد ما تحب و ترضی. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اللہ تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوا میں ذکر و دوا میں طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما، ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ ان اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے، اے اللہ ہمیں اور ہمارے گھر کے تمام چھوٹوں بڑوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، نماز کا خشوع خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، اہل و عیال کی، عزت و آبرو کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما، پورے عالم میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلومیت کا شکار ہیں ان کی بھرپور نصرت اور مدد فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اے اللہ ایمان کی ہوائیں چلا دے، ہر فرد بشر کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، خلافت راشدہ کے نہش پر خلافت اسلامیہ قائم فرما کر مسلمانوں کے ملی اجتماعی مسائل کا حل فرما، اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شروع و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔